خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. زیائے درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 6. جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. لہٰذا کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سواری، افطار، آب زمزم پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جب کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر کھانا سامنے آ گیا، افطاری سامنے آ گئی مغرب کے ٹائم پر، اور ہے عین مسجد کے اندر، اب اس صورت میں کھا تو نہیں سکتے، افطار نہیں کر سکتے انہیں کھانے پینے کے ذریعے. تو کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کر سکتے، تو اب بھی اللہ کی رضا سے اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، کر لیجئے. اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، فوراً نہیں کھانا ہے، کچھ ذکر و درود کر لیں، یا چلو 12 مرتبہ چاہیں تو درود شریف پڑھ لیں، اب کھا پی سکیں گے اور سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین، ہم معتکفین کے جذبات کو بھی سنتے ہیں، ان کے احساسات جو ہمارے پر ریکارڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں معتکفین کیا کہہ رہے ہیں.
یہاں پر نگرانی شروع ہوتے ہیں، پیر صاحب ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد، تو یہاں ان کے پاس جو اعتکاف کرنے کا مزہ آتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کہیں جگہ پہ مزہ نہیں آتا.
مرشد سامنے، آنکھوں کے سامنے، نگرانی آنکھوں کے سامنے، اس کے علاوہ میں اور کیا چاہیے.
ایک مرتبہ دل کو سکون ہوا کہ جی ہم جو ہے نا اپنے پیر و مرشد کے در پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں.
نگرانی شورا نے مسکرانے کے کوئی طریقے سکھائے، صورتیں سکھائی جا رہی ہے، غسل کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں.
اندر باپا کے ساتھ افطاری کے لیے جا رہا ہوں،
افطاری کے لیے جا رہا ہوں میرے لسنل کے ساتھ.
پہلی دفعہ آیا ہوں، اور میں پہلے تو میں نے زیادہ عمر پہ مدینے میں وہ تو اتنی رشی دیکھی، دوبارہ ماشاء اللہ تیسری رشی تھی دیکھی، میرے کو مدینہ یاد آ گیا. جیسے مسجد نبی میں رشی ایسی رشی میں نہیں تھی دیکھی.
میرا ابھی میٹرک ہوا ہے، ابھی میں ان شاء اللہ رمضان کے بعد ہے نا عالم کا کورس کرنے کے لیے ایڈمیشن دوں گا.
مجھے اتنا پتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہے جو مجھے میرے نفس کو میرے دل کو پاک صاف رکھتا ہے. یہاں پہ میرے علیہ السلام کا ہمارے پیر مجھ کا فیض ہے.
مجھے ابھی کام کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی چیز کے ایسے لگ رہا ہے، کوئی چیز کے مسئلہ نہیں ہے، بہت سکون مل رہا ہے دل کو.
اور روزے کا بھی یعنی کہ پتہ بھی نہیں چلتا, دن کا پتہ بھی نہیں چلتا, گھر میں کوئی 10 مہمان آ رہے ہیں تو کس طرح ہمیں سنبھالنے پڑتے, کتنی مشکل ہو جاتی ہے, یہاں ہزاروں لوگ ہیں اس کے باوجود یعنی کہ کسی کو کوئی چیز کی کمی نہیں ملتی.
اتنے قریب سے دیکھا آج تک, مطلب چینل سے دیکھا تھا اور ایک دم ہی وہ پہلی فرسٹ ٹائم ہی آیا اور ایک دم ہی ان کو اتنے قریب سے دیکھا تو بس پوری دنیا ہی اندر سے جو دنیا تھی وہی پوری چینج ہو گئی ہے. بس دل کر رہا ہے بس ساری زندگی یہیں گزروں, کیونکہ اصل زندگی جو ہے نا بس یہ لوگ ہی جی رہے ہیں, ہم تو بس دنیا کے کاموں میں ادھر ادھر لگے ہوئے.
اچھا لگ رہا ہے, دیکھو کھانا سنت کے مطابق, بیٹھنا سنت کے مطابق, اٹھنا سنت کے مطابق.
آپ نے ایک گھٹنا بچھایا ہوا ہے, ایک آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے,
جی سنت رسول ہے, الٹا گھٹنا بچھا کے سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے کھانا کھانا سنت ہے. بہت اچھا طریقہ کار ہے, یہاں پہ نماز ٹائم اٹھاتے ہیں, کھانے ٹائم بھی اٹھاتے ہیں, ریسٹ بھی دیتے ہیں اور نماز ٹائم پوری نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں. یہ مسواک ادھر آ کے ہم نے ادھر کبھی مسواک بھی نہیں کی, ادھر مسواک لی ہے, جس جیب میں مسواک ڈال لی ہے ہم نے.
یہ سننا طریقہ ہے کھانا کھانے کا, بایاں گھٹنا نیچے بچھا کے اور جو دایاں گھٹنا ہے یہ اوپر کر کے کھڑا کر کے کھانا کھانا سنت ہے.
مدنی مذاکرے کی بہت بہار ہے ماشاء اللہ, ان شاء اللہ میں اسکاف کی برکت سے نیت کر کے جا رہا ہوں ایک مٹھ ان شاء اللہ داری رکھوں گا.
گھر پہ تو میں ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتا تھا, ادھر تو ماشاء اللہ عبادت بھی کر رہا ہوں, نماز بھی پانچ ٹائم کی پڑھ رہا ہوں.
ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے مکہ مدینہ میں ہوا ہے الحمد للہ.
میرے جی شروع سے دل سے لگا اسی سے طلب تھی کہ میں میرے اہل سنت کو ماما بنانا ہے, میرے اہل سنت نے اپنے ہاتھوں نہ بنیا, میرے بسوں گل بات تھی کہ میں نہ چیز گنگار چیز سینے نہ لا رہا, میں ہر دوست نو دعوت دیا گا نیکی دی, ہر دوست نو مسجد لے کے جاؤں گا انشاءاللہ.
امام قطار سے جاؤں گا, داڑھی شریف ایک مٹھی رکھوں گا, مدنی قافلے میں سفر کروں گا.
مدنی مذاکرے میں بتایا گیا تھا کہ مطلب دوائی مطلب آنکھوں میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ پہلے نہیں پتا تھا, ابھی یاد سیکھے ہیں یہ
ماشاء اللہ. بہت بہت اچھا ماحول ہے ماشاء اللہ, سب کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, نماز کے مسائل غسل کے فرائض وغیرہ نجاست وغیرہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں
پتا نہیں تھا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے, اور بہت سی چیزیں ماشاء اللہ بہت سی چیزیں مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا.
یہاں پہ بابا کی ذمہ گرانی ہمارے جو تربیت ہو رہی ہے ہماری یہ خوشبختی اور زندگی میں
نگرانی شدہ کے بیانات امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرے, تو دل یہی کرتا ہے کہ بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں علم حاصل کرتے رہیں.
میں تو ادھر پہلی مرتبہ آیا ہوں اور ایسے داؤد اسلام کے ساتھ بہت محبت ہے کہ میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا گھر میں, لیکن ابھی مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں. ابھی میرا دل کرتا ہے کہ ایک مہینے یہ بھی گزار دوں اور اس کے بعد پھر ایک دو مہینے گزار دوں. اور میرا ایک بیٹا ہے, ایک بیٹا ہے, میرے چار بیٹیاں ہیں, میرا ایک بیٹا ہے کہ وہ ایک بیٹا انشاءاللہ دین کے لیے اور دعوت اسلامی کے لیے ہے انشاءاللہ بنے گا. میرا تو بس اللہ کا مال تھا, اللہ کے راستے میں دے دیا اور میرے زندگی بھی انشاءاللہ تعالی وقف ہے. لیکن مسلمان وہی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمان کو وہی مشورہ دے. ہاں میں بہت بیمار تھا, میں نے تقریباً 3-4 مہینے سے میں نے بہت علاج کیا, میڈیکل اور یونانی ہر قسم کا علاج میں نے کیا, میں دوائی کھا کر تھک گیا ہوں, بہت پریشان تھا, مایوس تھا. تو دن میں تقریباً 3-4 مرتبہ میں دوائی کھاتا تھا, دوائی کے بغیر میرا گزارا, کیونکہ میرا سانس بند ہوتا تھا, میرا دمہ بھی تھا اور بھی کچھ بیماریاں تھیں مجھے. اور جب میں ادھر سے آیا, یہاں سے کراچی فیضان مدینہ آیا ہوں, تو میں نے ایک قصد کیا کہ میں دوائی نہیں لے کے جاؤں گا, میں رمضان کا 30 دن ادھر گزاروں گا اور دوائی بھی نہیں کھاؤں گا. اور انشاءاللہ تعالی آج مجھے 6ٹا دن ہے یا 7واں دن ہے, ایک گولی بھی میں نے نہیں کھایا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے منع کیا تھا, حکیم نے منع کیے تھے, چاول نہیں کھانا, چائے نہیں پینا, بڑا گوشت نہیں کھانا. ادھر جو آئے ہوئے سب چیزیں کھا رہا ہوں, دبا کے کھا رہا ہوں اور الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہوں. میں سب مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کی ولی ہے, اللہ کی ولیوں کی قدموں میں بیٹھ جاؤ, ان کے سب کے انشاءاللہ تعالی ہماری پریشانی بھی ختم کرے گا, ہماری بیماریاں بھی ختم کرے گا. یہ میں رمضان کا مہینہ مسجد میں کھڑا ہوں, باوضو ہوں کہ میری بیماریاں آج ختم ہو گیا, میں ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسا 30 سال کا جو ہوں.
میں بیسیکلی ایڈوکیٹ ہوں لاہور ہائی کورٹ میں, پہلی مرتبہ یہاں پہ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں, اور خصوصی طور پہ میری والدہ نے بھی اس مرض کو حکم فرمایا. وہ بیمار تھی, ان کو شوگر تھی, ماشاء اللہ اب ریکور ہو رہی ہیں, تو انہوں نے سمجھے کہ شکرانے کے طور پہ مجھے یہاں پہ بھیجا کہ آپ جائیں 30 دن کا اعتکاف کریں. 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو یہاں پہ میں نے سیکھی ہیں, جو قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ سکھایا جاتا ہے یہ تو بہت زبردست چیز ہے, اس کے بعد جو نماز کے حکام سکھائے جاتے ہیں وہ بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ موسٹلی لوگوں کو نماز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے. اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ مدنی مذاکرہ, ہم خود سے شاید 1000 کتاب بھی پڑھ لیں گے تو وہ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے جو ماشاءاللہ میرے سننے کے ساتھ مدنی مذاکرے میں ہم سیکھتے ہیں. جدول بہت اچھا ہے, بہت پرفیکٹ ہے. رات کو ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, دن کو آرام کا وقفہ ہوتا ہے, پھر قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا, نماز سیکھنے سکھانے کا ہلکے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر آرام. تو بہت زبردست ہے ماشاءاللہ, مطلب اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہمیں. یہاں پہ جب پہلے دن ہی آئے ہیں نا تو یہ ماحول دیکھا ہے, وہ ذوق دیکھا ہے, جو بیانات ہوتے ہیں ماشاءاللہ, جس طرح کا ماحول ہے وہ دیکھ کے عبادت پہ خود سے دل چاہتا ہے کہ میکسیمم 30 دنوں میں, اس ایک مہینے میں جو میکسیمم سیکھ سکتے ہیں نا وہ سیکھ لیں. ماشاءاللہ فجر کے بعد جیسے نگران شورا کا بیان ہوتا ہے, میرے سنت تشریف لاتے ہیں, کتنے پیارے مدنی پھول دیتے ہیں, رو رو کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے لوگوں کو دیکھ کے صرف آبزرو کر کے ہی دل چاہتا ہے کہ میکسیمم ٹائم جو ہے نا وہ جاگ کے, جتنا بھی تھوڑا سیکریفائس بھی کرنا پڑے, کر کے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزار سکے, کیونکہ یہ وقت اور یہ بہاریں بار بار نصیب نہیں ہوتی. مطلب یہ دیکھیں نا, سب سے زیادہ مزہ اس چیز پہ آ رہا ہے کہ ایک تو مدنی مذاکرہ ہے, دوسرا نماز کی درستگی دیکھیں. 30-40 سال لوگوں کی عمر ہو گئی ہے, دو صورتیں درست پڑھنا نہیں آتی. نگران شورا کیا بتا رہے تھے, اتنا قرآن پاک کم سے کم یہاں سے آپ سیکھ جائیں کہ آپ ساری زندگی نماز ایٹ لیسٹ درست پڑھ سکیں. تو ماشاءاللہ یہاں پہ آ کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے. اب دیکھیں دو دن میں ہم نے کافی چیزیں سیکھ لی, نماز کا عملی طریقہ سیکھ لیا. دوپہر کو ماشاءاللہ جو رکن شورا بیان فرماتے ہیں, تو عماد بھائی جو ماشاءاللہ بیان فرماتے ہیں, آپ اس کو جو آدھا گھنٹہ سنتے ہیں, وہ میرا خیال ہم 200 کتاب بھی پڑھ لیں گے نا تو شاید وہ چیزیں نہیں سیکھ پائیں گے. مطلب کتنا نچوڑ ہوتا ہے کتنی چیزوں کا, اور کتنی باریکی میں جا کے ماشاءاللہ وہ چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. اور امید کرتے ہیں جب مہینہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک بھی پڑھنا سیکھ جائیں گے اور کم سے کم اپنی نماز درست کر لیں گے. یہ جو ماحول ہے یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. سچی بات یہاں کی پتا چلا ہے, دنیا کا خوش نصیب ترین وہ بندہ ہے جو یہاں پہ آ کے ماشاءاللہ اعتکاف کر رہا ہے, دعاؤں میں شامل ہو رہا ہے. یہ وقت, یہ بہاریں, یہ سعادتیں ہر کسی کو نہیں ملتی. اب دیکھیں ہزاروں لوگ, کروڑوں لوگ ہوں گے شاید اس شہر میں, تو اللہ پاک نے کتنوں کو توفیق دی ہے. ہم ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی اور اپنے اس نیک بندے کے قدموں میں بیٹھنے, علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. میں تو سب کو یہ دعوت اوپنلی دوں گا, ابھی ہر بندے کو کچھ نہ کچھ, چاہے 10 دن ہے, 15 دن ہے, 8 دن ہی بن کے یہاں پہ ضرور آئیں. کوئی جاب کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, ٹائم نکال کے ضرور آئیں. اور کچھ ملے گا نہیں ملے گا, آپ کی نماز اور قرآن انشاءاللہ ضرور درست ہو جائے گا, جو یہاں بھی کام آئے گا, مرنے کے بعد بھی آپ کو کام آئے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آپ روز سنتے ہیں ہمارے معتکفین کے تاثرات, جذبات, آپ بھی کچھ ان کے لیے فرمائیں نا. اتنا بےچارے بولتے ہیں, اتنے ان کے جذبات ہوتے ہیں, احساسات ہوتے ہیں.
یہ بولتے تو بہت ہوتے ہیں, ہوتے ہوں گے, وہ آپ لوگ جو اس کی ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں نا, اتنا سا رہ جاتا ہے بےچاروں کا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ کیا کیا بول جاتے ہوں گے, تو ہر چیز تو اسکرین پر لا نہیں سکتے. ماشاءاللہ جذبات ہیں, اللہ کرے کہ یہ جذبات ان کے دل کے احساسات کے عکاس ہوں. جو بھی اس طرح کی باتیں ہوں نا, یہ پرفیکٹ ہونی چاہیے, 100% درست ہونی چاہیے, اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہ ہو جو چھوٹ ہو. یہ خیال رکھیے گا
بھائی, جھوٹ سے کیا مراد, آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں, تھوڑی رہنمائی فرمائے. یعنی اگر ایک شخص کہہ رہا ہے تو کیا وہ اس وقت کیا اس کی نیت بنے چلے. اب جتنوں نے بھی آج تک نہیں دیے, ہو سکتا ہے سب کے پاس یہ ایک ایک کر کے جانا ملے, تو کیا آپ جھوٹ سے کیا مراد لیتے ہیں, کیسے کیا مراد ہے؟
اب یہ کہ مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے, مجھے تو مکے مدینے کا مزہ آ رہا ہے یہاں, اور کوئی تکلیف نہیں ہے, گھر سے بھی زیادہ سکون ہے. یہ کیا واقعی ایسا ہے؟ اب گھر پہ پلنگ کے بغیر اپنا گزارا نہیں ہے, یہاں زمین پہ پڑے, گھر پہ کرسی کے بغیر بیٹھنے کی ترکیب نہیں ہے, یہاں زمین پر بیٹھے بیٹھے پاؤں اکڑ جائے, گھر سے زیادہ سکون ملے. تو اب یہ آپ نے بولنے والے کو غور کرنا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. اگر یہ واقعی صحیح ہے تو صحیح ہے کہ ایسا ہی ہے کہ گھر سے زیادہ سکون ہے, گھر کی طرح کا سکون ہے. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ لیں گے کیا ہے. یعنی کہ جو مائک پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اس کو مطلب ہے کہ اچھا لگے, یا یہ کہ کسی طرح بس میرا یہ میں جو بولا یہ ٹیلی کاسٹ ہو جائے, میرے گھر والے سن لیں, میرے خاندان والے سن لیں, اس لیے میں ایسا بولوں کہ ان کی مطلب خوب ان کو اچھا لگے ایسی باتیں کروں تو یہ چلائیں گے. ظاہر میں تنقید کروں گا کہ مجھے تو کل کھانا بھی پورا نہیں ملا تھا اور بس میری تو ایسے بھوک لگی تھی تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا اور پانی میں پینے گیا تو اتنی سخت گرمی لیکن وہ پانی بھی مطلب وہ صحیح ٹھنڈا نہیں تھا. تو اب یہ بولے اگر کسی کا ایسا ہو تو کیا آپ اسکرین پہ لائیں گے اس کو, اس کو ٹیلی کاسٹ کریں گے؟ تو اب یہ بیچارے کی مجبوری ہے, اس کو اسکرین پہ آنا ہے, گرا پڑی کرتے ہوں گے آنے کے لیے. وہ کتنے ایک ساتھ کھڑے ہی ہوتے نا کہ چلو بولنے کا موقع نہیں ملتا تو دعوت نظارہ تو دے دوں کہ دیکھو میں کیسا لگتا ہوں, کھڑے ہو جاتے ہیں کیمروں کے سامنے. تو بہرحال یہ کہ دیکھو قیامت کے دن حساب ہے. اگر اس میں کوئی ایسی کمزور باتیں اگر کی ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسا نہ کرے, بالکل پرفیکٹ باتیں کرے. جو آپ نے یہ میں کسی فرد کو نہیں کہتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا مطلب غلط بات کی, میں آپ کو بس وہ سر ہم سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو ہمیں بات وہ کرنی چاہیے. پہلے تولو بعد میں بولو, اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے. تو اس لیے جو بھی بولیں ہم پہلے اس پہ سوچ لیں کہ ہم یہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں, اس کو اچھا لگانے اس کو اچھا لگانے کے ہم بول کر اسکرین پر آ تو جائیں گے لیکن رب ناراض ہو گیا تو پھر کیا بنے گا, پھر تو سارا کیا کرایا جو ہے نا یہ تو برباد ہو جائے گا. تو اس لیے وہ اب آپ نے پوچھا تو میں نے چلو میں نے کہا مدنی پھول, اب مدنی پھول یہ پھول ہی ہے
نہیں ہے کیا کہوں گا میں اس کو, پورا مدنی گارڈن گارڈن ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو بہت اچھے مدنی پھول, لیکن امیر سدک کی بارگاہ مرد کے گھر سے زیادہ سکون مل رہا ہے, اس سے صرف پلنگ اور کرسی تو مراد نہ. بعض اوقات گھر میں مغز ماریاں ہوتی ہیں, آتے جاتے ہوئے ٹینشن ہوتے ہیں, کھانے پینے میں مسائل ہوتے ہیں, یہاں آئے ہوئے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی مشینیں چل رہی ہیں اور وقت پر کھانا مل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, گھر جیسا بعضوں کا نہیں ملتا جیسا یہاں ملتا, گھر پہ نہیں ملتا ہوتا. اور دوسرا یہ کہ کئیوں کا عبادت میں بہت دل لگ جاتا ہے, ان کو لطف آ رہا ہوتا ہے, مزہ آ رہا ہوتا ہے, ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے, غیر متوقع ہوتا ہے کہ یار ایسا ماحول کیسے مل جائے گا. تو اسی طرح کے جذبات و تاثرات اگر یہ بیان کرتے ہیں تو مدینہ مدینہ سن کر ان کو بھی لوگوں کو بھی رغبت ملے گی کہ ہاں یار واقعی یہ ایسا ماحول ہے یہاں پر. اب یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی یہ تو میں نے کہا مدری پھول دے تو انہوں نے اصلاح کیسی فرمائی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو یہ بھی ایک دعوت اسلامی کی سمجھے کہ خصوصیت ہے
مدینہ
کہ بانی دعوت اسلامی اپنے یہاں ہونے والے اعتکاف کے متعلق ہونے والے اتنے زبردست تاثرات کا بھی پوسٹ مارٹم فرما رہے ہیں, تو یہ خصوصیت ہے, تبھی میں کہتا ہوں انسا ہو تو سامنے آئے.
اللہ اللہ اللہ
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی
احیاء العلوم جلد تیسری یعنی کہ ولیوم 3 پیج نمبر 412 میں وہ حکایت ایمان افروز حکایت حضرت سیدنا میمون بن ابو شبیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بیٹا خط لکھ رہا تھا لیٹر ایک حرف پر آ کر رک گیا, ایک لفظ پر ہی نہیں ایک حرف پر آ کر رک گیا کہ اگر اسے لکھتا ہوں تو خط یعنی لیٹر خوبصورت بنا دیتا ہوں لیکن جھوٹ سے اپنا دامن نہیں بچا پاتا, چنانچہ میں نے اس کو اس حرف کو چھوڑنے کا عزم کر لیا کہ نہیں میں نہیں لکھا میرا خط, بھلے اگر وہ صحیح نہیں بنتا تو نہیں بنے, یہ حرف تو صحیح نہیں ہے نا. جب میں نے اس کو چھوڑنے کا عزم کر لیا ایم کر لیا نہیں لکھنا ہے تو مجھے گھر کے کونے سے ندا کی گئی, پکارا گیا یعنی یہ آیت ایک آیت سنائی دی گئی پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ترجمہ کنز الایمان. اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اب دیکھیں ایک حرف سے اپنا خط جو تھا وہ اس کو زینت نہ ملی. اب یہاں تو کیا کرتے ہیں جو رائٹر ہوتے ہیں لکھتے ہیں اپنی رائٹنگ کو اپنی تصنیف کو اپنی تالیف کو اپنے کاوش کو کاوش بھی بولتے ہیں اس کو خوشنما بنانے کے لیے مسجع مقفع الفاظ لاتے ہیں. اب ان میں جو مبالغے ہوتے ہیں نا مجھے تجربات ہیں اتنے مبالغے بعض وقت ہوتے ہیں کہ بس پوچھو مت. جب کسی کا تعارف لکھیں گے کسی کی تعریف کریں گے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں گے. یعنی یہ ایک محاورہ ہے اور مطلب یہ کہ کوئی سر پیر نہیں ہوتا اس سے ایسا لکھتے ہیں. جب یہ مطلب یہ مذہبی کتابوں کی بات کر رہا ہوں میں اس میں بھی ایسا حساب کتاب کرتے ہیں لکھنے والے سب نہیں لیکن لکھنے والے ایسا کرتے ہیں. اور پھر دنیا بھی جو جیسا آرٹیکل لکھتے ہیں خصوصاً اخبارات کے آرٹیکلس ماں یہ تو کسی کو تو بادلوں میں پہنچا دیتے ہیں کسی کو ساتویں زمین کے نیچے گاڑ دیتے ہیں. جس کو یعنی کوئلے کو سمجھو کہ اگر یہ چاہیں گے نا تو آسمان کا چاند بنا دیں گے کوئلہ اتنا چمکدار ہو جائے گا. ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں اس کے ساتھ لکھ کر. اور اگر واقعی کوئی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا نا تو اس کو ایسا برا بلا کے اگر ایسی ترکیبیں بنائیں گے کہ اس کو مطلب کوئلہ بنا دیں گے کالا کوئلہ اندھیرے میں بھی اندھیرے کو شرما دے ایسا. نہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل اور کسی جو مطلب واقعی مجرم ہو اس کو مطلب یعنی کہ شریف النفس اور عظیم انسان ثابت کرنا یہ ان کے قلم کا کمال. میں سب کو نہیں کہہ رہا میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسا ہو رہا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اب بھی تو ہو جائے گا. واہ یار کیا قلم ہے کیسا لکھتا ہے یار کیا کتنا الفاظ کا ذخیرہ ہے اس کے پاس لغت کا تو ماہر ہے ماہر. لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کتنے بیسوں سو ہوتے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کی پکڑ ہے. لفظ اور حرف میں فرق ہے. تو بس اللہ کریم ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو بولنا جو ہے نا یوں بولنا تو سب کو آتا ہے. ہمارے اکابرین جو تھے ہمارے علماء اکابرین بزرگان دین جو گزرے نا بولنے سے کتراتے تھے وہ سننے کی ہرس کرتے تھے کہ بولنے میں خطرات بھری راہ ہے اور سننے میں خطرات نہ ہونے کے برابر. کہ بولے گا تو مبالغہ کرے گا جھوٹا مبالغہ کرے گا اپنی بات کو بنا سجا کر الفاظ سیٹ کر کے وہ لائے گا دوسروں کے دل میں ایک اثر قائم کرنے کا اس کو جذبہ پیدا ہوگا پھر لوگ اچھا بولیں تو لطف اندوز ہوگا کوئی کچھ نہ بولے تو رنجیدہ ہوگا. اور اگر نہیں بولتے کچھ تو بولیں گے یار یہ تو جاہل جمع ہوئے تھے میں نے اتنا زوردار خطاب کیا بیان کیا پلے ہی کچھ نہیں پڑا خالی آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے تھے. یوں ہونے کے طرح طرح کے اس میں جذبات بدگمانیاں یہ پیدا ہونے کے امکانات ہیں بولنے میں اپنا روب ڈالنا اپنی علمیت جھاڑنا یہ سب مطلب بہت سارے اس میں وہ پیدا ہوں گی. جو بولے گا اس میں جو سنے گا اس میں یہ چیزیں کا کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس میں پیدا ہوں. اس کے مزید دوسری آفات ہوتی ہیں لیکن یہ کم از کم اس میں یہ باتیں جو زیادہ تر بولنے میں مسئلہ بتانے میں بڑا رسک فیکٹر ہے بڑا رسک فیکٹر ہے. اور لوگ یہاں آنکھیں بند کر کے لگے ہوتے ہیں مسئلے بتانے کا کیا کیا حکم لگا رہے ہوتے ہیں. بالکل نہیں 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 یہ عوام کا کام نہیں ہے مسائل بتانا علماء کے پاس بھیج دینا چاہیے اپنے اوپر رسک لینا نہیں چاہیے. یا جب تک 100% یقینی معلومات نہ ہوئی نہ ہو تو زبان نہیں کھولنی چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور میں سدھر جاؤں. بس دعا کریں میں صحیح ہو جاؤں. میں خود ہی بہت بولتا ہوں, اتنا بولتا ہوں کہ بس اللہ تولنا نصیب کر دے اور لغزشوں سے خطاؤں سے محفوظ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ آپ نے جو تاثرات سنے ہیں تو تاثرات لینے والے اور ایڈٹ کرنے والوں نے ایک سوال کیا ہے کہ بعض تاثرات دینے والے جب یہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں کہ مثال اللہ کا کرم ہے یا اس طرح, تو یہ اوپر دیکھ کر یہ نام لے رہے ہیں اللہ کا, تو اللہ کا نام لیتے وقت اوپر دیکھنا یا اوپر کی طرف اشارہ کرنا, اس حوالے سے آپ کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ کیا کیسا ہونا چاہیے؟
اوپر وہ عظمت اور بلندی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اگر اللہ نہ کرے یہ ذہن ہے کہ اللہ اوپر رہتا ہے اس کا مکان ہے تو کفر ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف اوپر دیکھا تو اس پر ہم کو اس پر حکم لگائیں. احتیاط کرنا ہے اور اشارہ بھی نہیں کرنا اوپر کی طرف, کیونکہ اللہ تعالی اوپر نیچے دائیں بائیں سمت سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے. یعنی مکان میں بھی نہیں ہے وہ, سمت میں بھی نہیں ہے.
ڈائریکشن,
ہاں ڈائریکشن سے بھی پاک ہے وہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہوں قلم. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, کہا جاتا ہے با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. چھوٹے تھے تو امی ابو نے ادب کا کہا, اسکول گئے تو ٹیچر نے ادب کرنے کا کہا. میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ آداب ہر جگہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ بغیر ادب کے ہمارا کیا معیار ہے؟
ادب وہ ایک مقولہ ہے نا, لا دین لمن لا ادب الا, اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت یہ مذہب مہذب ہے, تہذیب والا با ادب مذہب ہے. اہل سنت نہ نبی کی توہین کرتا ہے, نہ کسی صحابی کی توہین کرتا ہے, نہ کسی ولی کی توہین کرتا ہے, نہ کچھ. یعنی کہ اہل سنت کی آنکھیں جو ہے نا اپنے بڑوں پر بند ہیں, نبیوں پر بند, صحابہ پر بند, اہل بیت پر بند. یعنی کہ یہ کسی میں اس کو خامی نظر آتی نہیں ہے, یہ مذہب مہذب ہے. سارے انبیاء کرام پر ایمان لانا یہ ضروری ہے, ایک بھی نبی کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا, سیدھی بات ہے. اچھا نقص نکالے گا تو ہی انکارے گا تب بھی کافر ہو جائے گا. صحابہ کرام علیہ مردوان اگر ایک بھی صحابی کی توہین کرے گا تو گمراہ کا فتویٰ اس کو ملے گا, وہ گمراہ ہے, بد دین ہے جو صحابی کی توہین کرے. تو الحمدللہ ہم اہل سنت واقعی جو اہل سنت ہیں وہ کسی بھی صحابی کی توہین کا تصور نہیں ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, تو یہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے, صحابی خلاص, تو ان کی بھی توہین کرے گا تو بد دین گمراہ ہو جائے گا. تو اس کے اہل سنت وہی ہے جو سارے صحابہ کو مانتا ہے. اولیاء کرام کی توہین بھی ان میں نہیں ہے, سنیوں میں. پیروں فقیروں کی جو واقعی جامع شرائط کے مطابق ہے, وہ نہیں جو لوہے کے کڑے پہن کر ڈی کرتے ہیں مزارات پر, ان کی بات نہیں کرتا. یہ اولیاء کرام نہیں ہوتے, یہ تو اولیاء کرام سے بھی بندوں کو دور کرنے والے ہوتے ہیں. درباروں پہ قابض ہو گئے بیٹھ گئے اور لوگ جاتے ہوئے ان کی وجہ سے کتراتے ہوں گے. اور جو مطلب اولیاء کرام کو نہیں مانتے, ان کی شکلیں بگڑی ہوئی دکھا کر بولتے ہوئے, دیکھو یہ تمہارے مزارات. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کعبے میں 360 بت رکھے گئے لیکن کعبے کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا. تو یہ جو ننگ دڑنگ ملنگ چرس اور سٹے کے دم لگا کر ڈی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے اولیاء کرام کے مزارات کے تقدس میں کوئی فرق نہیں آتا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ بذریعہ اوبی بین ہم مدنی مذاکرے میں اس وقت دوڑ باب الاسلام سندھ باغ قادری کابینہ میں بھی دیکھے جا رہے ہیں, اسکرین پر نظر آ رہی ہے ماشاء اللہ. اور لیا پنجاب پاک حسنینی کابینہ اور بزری انٹرنیٹ ویرم گام ہند ما حوالی کابینہ ماشاء اللہ. ویسے تو نظارے کہاں کہاں دیکھے جا رہے ہیں, یہ خصوصی اہتمام کے ساتھ یہ ہوتا نا تو ان کا یہ مجھے نام ملتے تو میں عرض کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شان رمضان, رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا, یہ ندا یعنی اعلان کرتا ہے پکارتا ہے, اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر, یعنی اللہ پاک کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا, اور اے شریر شرارت سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر. ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ اس کی مانگ اس کی طلب اس کا مطالبہ پورا کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے, ہے کوئی سائل یعنی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اللہ پاک رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے, اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے سنا جو پیش کیا گیا. واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے, نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ویب سائٹ چیٹ کے ذریعے سوالات, انس ستاری ہند سے پوچھتے ہیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس دوران غلطی سے اگر ہمارا ستر کھل جائے تو کیا نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی؟
اگر ایک چوتھائی یا اس ستر کے جو حصے ہیں ان میں سے, یعنی اتنا ستر بھی اگر کھل گیا ہے کہ جو نماز جس سے نہیں ہوتی, تو اب اگر تین سبحان اللہ کی قدر وہ کھلا رہے گا نا تو نماز گئی, تو فوراً اگر اس کو چھپا لے گا تو نماز ہو جائیے. اور اگر پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اور نماز شروع کی تو اب نماز شروع ہوگی ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ چونکہ آج کل ذرا تنگ کپڑے پہننے کا بھی رواج ہے, جس میں ٹائٹ جینز وغیرہ جو پہنی جاتی ہیں, اور پھر اوپر جو ہے وہ گرمی کے موسم میں چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹس پہنی جاتی ہیں, تو بعض اوقات اس طرح کے کپڑے پہننے والے جب نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو بڑا ایک مطلب خطرناک قسم کا جو وہ منظر ہوتا ہے کہ وہ بالکل پیچھے سے پینٹ نیچے کھسکی ہوئی ہوتی ہے اور شرٹ جو اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے, تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟
اگر وہی کہ بقدر معنی ستر کھل جاتا ہے اور ایک رکن کی قدر تین بار سبحان اللہ کہنے کی قدر وہ کھلا رہتا ہے تب تو نماز ہوگی ہی نہیں. ستر کی جو جیسے یہ مردوں کے مسائل ہیں, ظاہر یہ اس طرح کے مرد ہی کرتے ہیں, تو ناف شامل نہیں ہے, ناف کے نیچے سے دونوں گھٹنوں سمیت یہ سارا ایریا جو ہے نا گولائی میں یہ سب یہ ستر ہے, اس کا چھپانا فرض ہے. یہ لوگ چڈیاں پہن کے جو گھوم رہے ہوتے ہیں اور رانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی گناہ, گھٹنے نظر آئے تب بھی گناہ. اس پورے سطر کے 9 حصے ہیں, تو اب اس 9 حصے میں سے کوئی سا حصہ چوتھائی اگر کھلا رہ گیا تو وہی چوتھائی سے زیادہ تو وہی مسئلہ کی نماز نہیں ہوگی.
امیر السنت سے عرض ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی بہنیں, یہ ان کے ایسے مسائل نہیں تو کان ان کے کھلے ہوتے ہیں, کبھی ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر تک کچھ پیر کا حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس معاملے میں ان کو کچھ احتیاطیں کرنی چاہیے.
ہاں ان کے یوں تو بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہ جو پینٹ شرٹ اور جماعت سے نماز مسجد میں پڑھی, میری مراد یہاں یہ تھی, آپ نے صحیح توجہ دلائی کہ کان پورے بند ہونے چاہیے ان کے, ورنہ وہ چوتھائی یا اس سے زیادہ کان کھلا رہ گیا تو بھی ان کے نماز کا مسئلہ ہو جائے گا. اور بال یہ بھی, اور باریک دوپٹہ ہو جس سے یہ باریک چادر سے سر چھپایا اور بال چمک رہے ہیں سر کے تب بھی نماز نہیں ہوگی, موٹی چادر ہونی چاہیے. یہ احرام میں بھی یہی مسائل ہیں, اس طرح کے مسائل ہیں, کان چھپا ہوا ہو, بال چھپے ہوئے ہوں, کلائیاں چھپی ہو, کلائیاں کھلی ہوتی ہیں احرام میں عورتوں کی, بعض عورتوں کی, تو یہ سب خطرناک ہے, گناہگار ہو رہی ہیں, یہ اس طرح طواف کر رہی ہوتی ہے. پھر جہاں مطلب طواف و زیارہ یا عمرے کا طواف, تو یہ تو رکن ہے عمرے کا, جو پہلا طواف کیا جاتا ہے عمرے کا ایک ہی طواف ہے, تو وہ جو طواف ہے یہ بھی رکن ہے اس کا, تو یہ بھی صحیح ہونا چاہیے, ورنہ اس میں پھر اس طرح کیا تو بعضوں کا طواف میں دم واجب آ جاتا ہے, ایک بکرا قربانی وہ بھی حرم کی حدود میں, حرم بہت وسیع ہے, مسجد حرام کے باہر بھی دور دور تک حرم ہے, تو انہیں خرچہ ہوتا ہے نا, دم کا نام پڑھ کے دم نکلتا ہے تو پھر منہ سے نکلنا اللہ معاف کرے گا. اب یہ اتنی ٹکٹ دے کر اتنا خرچہ کر کے ویزا لے کر اب آئے ہو, اب وہ 200 درہم میں پیچھا وہ ملتے, اللہ معاف کرے, بے شک اللہ معاف کرے, گھر بیٹھے بیٹھے بھی اب رہتے تو اللہ تو معاف کرنے پر قادر ہے, لیکن تو نماز بھی مت نہ پڑھے آدمی اللہ معاف کرے گا, روزے بھی نہ رکھے, یہ نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احکام نازل فرمائے ہمارے لیے تو فرمائے, ہم اس کو عمل کریں, ہم عمل کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا وہ ہم مطلب ہے کہ دعا کریں, بھول ہو جائے, بھول ہو جائے تو ہم معاف کریں, لیکن جو بھی بھول میں بھی یہ حج عمرے میں تو کفارے ہوتے ہیں, کئی بھولیں ایسی جن میں کفارے ہوتے ہیں, بھلے بھول کر کیا, بھول کر کرنے میں گناہ نہیں ہوتا, جان بوجھ کر کرنے میں گناہ ہوتا ہے. حج کے سے مسائل ہیں وہ جب آپ جائیں گے تب رفیق الحرمین پڑھیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں,
ایک کا تراویح چھوڑ دی جیسے تو واقعی گناہ کا اطلاق تو نہیں ہوگا, لیکن کوئی گناہ نہیں یہ بے باکی والا انداز ہے, نہ یہ گناہ میں وہ سمجھتے ہوتے ہیں, ایسے لوگ جہالت ہے نا, تو یہ اصل ایک تراویح چھوڑی تو برا کیا, ایک کا چھوڑی تو برا کیا, اور بار بار چھوڑی تراویح تو گناہگار ہوگا, اس کے لیے اساعت کا لفظ آتا ہے, نے برا کیا, سنت موقع ہے نا تراویح. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. لائیو فیس بک امیر علیہ سنت کا جو پیج ہے, فیس بک کا پیج, اس پر جو مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے تو سوال کر رہے ہیں احمد رضا کہ عورت باری کے ایام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی تو اپنے دنوں کو نیکیوں بھرا کیسے بنائے؟
وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, روزہ اس پر ان دنوں روزہ رکھنا نماز پڑھنا حرام ہے, تو وہ حکم شریعت پر عمل کر رہی ہے تو روزہ ترک کرنے کا اس کو گناہ تو ہے بھی نہیں نا. ہاں روزہ قضا کرنا فرض ہے اس پر, باری کے دنوں میں روزہ جو چھوٹ رہا ہے اس کا قضا فرض ہے, نماز کی قضا نہیں ہے, نماز اس کو معاف ہے ان پھر اس کے مسائل آگے پیچھے کئی ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ کہ یہ وہ باری کے دن نہیں ہوتے، استحاضہ اس کو بولتے ہیں، مرض کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس پہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ معاف سمجھتی ہوں، اس میں معاف نہیں ہے، تو یہ مسائل پڑھنے پڑیں گے. یہ بہار شریعت دوسرے حصے، پہلی جلد کے دوسرے حصے میں اس کے مسائل ہیں، اور اس میں اور تو عیسائی بہنوں کی نماز میں بھی ہے نا.
جی جی
ہاں، تو اس کو پڑھیں، نہیں سمجھ میں آتا کسی سے سمجھے، یہ بہت ضروری ہے عیسائی بہنوں کے لیے، اسلامی بھائی بھی سمجھے اور اپنے بچوں کی امی کو یہ مسائل سکھائیں، اور بچوں کی امی کو ساتھ ٹرین کریں کہ وہ آپ کی ماں بہنوں کو بھی سکھائیں. ڈائریکٹ آپ سکھانا ہو سکتا ہے کہ نہیں سکھا پائیں گے، تو انڈائریکٹ سکھوائیں، سکھل تو یہ ظاہر کہ یہ بھی ثواب کے کام ہے، سکھانے چاہیے. بہار شریعت ولیوم فرسٹ پیج نمبر 380 مسئلہ نمبر 18 نماز کے وقت میں وضو کر کے، جس عیسائی بہن کا یعنی باری کے دن ہے تو نماز کے وقت میں وضو کر کے اتنی دیر تک ذکر الہی درود شریف اور دیگر وظائف پڑھ لیا کرے جتنی دیر تک نماز پڑھا کرتی تھی کہ عادت رہے. تو ذرا یہ سب کرے گی تو ثواب تو ملے گا. ابھی ایز و نفاس دونوں میں ایسا کرنا ہے، بچہ جننے کے بعد جو نفاس ہوتا ہے، خون آتا ہے، اس میں بھی عورتیں سمجھتی ہیں کہ 40 دن، 40 دن تو یہ میکسیمم ہے، اور کم از کم مطلب یعنی کہ کم از کم کی کوئی ٹیم نہیں ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتے ہی اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو یہ اس پر نماز روزہ سب ہے، 40 دن یہ اب یہ حاجت نہیں ہے، غسل کرے اور نماز روزہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا عورت اپنے ساس اور سسر کے ساتھ عمرے پر جا سکتی ہے؟
سسر ہے تو محرم اس کا، اگر وہ بے باک نہ ہو، جسے مطلب ہے کہ فاجر بے باک، تو جانے میں شرن تم سفر کر سکتے. عمرے سے اس کا تعلق نہیں ہے، حج اور عمرے سے محرم کا تعلق نہیں ہے، محرم کا تعلق اصل سفر سے ہے. جیسے کہ اب زمزم نگر حیدرآباد سے باب المدینہ آنا ہے، یا باب المدینہ کراچی سے حیدرآباد جانا ہے، تو 150-200 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، تو یہ شرعی سفر ہو جاتا ہے. تو اب اس میں بغیر محرم کے جائے گی اس سفر میں تو گناہگار ہوگی. اس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ کرتی رہتی ہیں عورتیں سفر، یہ گناہگار ہو رہی ہے، اور مرد اجازت دے گا تو مرد بھی گناہگار ہو رہا ہے ساتھ میں. تو حج کا بھی چونکہ پاکستان سے جائیں گے تو شرعی سفر تو ہے، تو یوں مطلب محرم تو چلو حج میں یہ محرم، یوں محرم کے بغیر سفر نہیں کرتی، صحیح ہے، لیکن یہ کہ صرف مسئلہ حج کے ساتھ یا عمرے کے ساتھ خاص نہیں ہے.
مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ ایک موبائل اپلیکیشن بھی لانچ کی ہے، یہ بھی اگر آپ چاہیں تو ای اسٹور مکتبۃ المدینہ، یہ لکھ کر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اپنی جو آرڈر ہے وہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ مکتبۃ المدینہ کو بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں یہ آپ کو پہنچانے کا بھی سلسلہ بنایا جا سکتا ہے. وقف مدرسہ اگر ہے تو اس میں جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو کسی نے سوال بھیجا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ کیا پانی بھر کر وہاں سے لے جا سکتے ہیں؟
اسی مدرسے کا پانی تو نہیں لے جا سکتے، وہیں پر جو پینا چاہے پی سکتا ہے، یعنی جو مدرسے کے طلباء اساتذہ وغیرہ ہیں، باہر لے جانے کی اس طریقے سے اجازت نہیں ہے،
نہ اسی مدرسے کی نہ کسی اور مدرسے کی،
جی
اجازت نہیں ہے، پانی مدرسے کا بھر کر نہیں لے جا سکتے.
مجھے اپنی بیٹی منتشا نور اور بیٹے عبد الرافی کو آپ سے بیعت کروانی تھی.
قبل تو سلسلہ علیہ قادری عزویہ میں داخل کر لیا.
امیر سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اکثر آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے تے کھاوے ہم، اس شعر کو سنانے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ آپ ارشاد فرما دیں.
اصل عام طور پر میں وہ درگاہوں پر جو ملنگ بیٹھے ہوتا نا، یہ نقلی ملنگ، وہ طرح طرح کے کڑے اور انگوٹھیاں پہن کر نماز ایک پڑھنی نہیں ہے، سٹے کا دم لگاتے ہیں، لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم. کماتے تھوڑی ہوتے، اپنے سامنے تو بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو ٹھگ رہے ہوتے ہیں، اور جو مطلب ہے کہ جس کی نا جو دنیا جھکتی ہے جھکانے والا چاہیے. اب ان کے پاس بھی لوگوں کا جمگٹا ہوتا ہے، بابا یہ ہو گیا، بابا وہ کر دو، بابا یہ کر دو، بابا پھر بیڑا پار کیا کرے، بیڑا غرق کر دیتا ہوگا. تو میں ان کو کہتا ہوں، یہ اس طرح کے لوگوں کو، کہ ان کو مطلب یہ سب نہیں کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اور جس طرح ہم مسلمان ایک کما کر کھاتا پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کو بھی ایک نارمل اسلامی زندگی گزارنی چاہیے. ذرا یہ شرب، چرسیں پینا، گانجے پینا، دم کش لگانا، یہ جو اس طرح کی چیزوں کے لگاتے ہیں گانجے وغیرہ کا، یہ تو جائز تو نہیں ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے، صرف وہ حصہ بھائی جواب دیں کہ جو چاند رات کو مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. ماشاءاللہ، سوال بھی سن لیجئے کہ آپ کسی سے سن کر دیکھ کر آئی پیڈ وغیرہ سے نہیں دیا جاتا جواب، اپنی ذہن سے سن لیں تو پھر نہیں دینا جواب. دیانتداری، وہ کون سی تین چیزیں ہیں جن کو تحفتاً دیا جائے، کوئی تحفے میں دے تو ان کو واپس نہیں لوٹانا چاہیے، واپس نہیں کرنا چاہیے.
بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بلال حضرت تاریخ دارالسلام ٹوبہ سے حاضر ہوا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. باپا جانے، وہ تین چیزیں دودھ، تکیہ اور خوشبو ہے.
جواب درست ہے.
سبحان اللہ، مدنی باکس آپ کو یہ پیش کیا.
بہار شریعت جلد تیسری ولیوم 3 پیج نمبر 67 حدیث نمبر 11 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں واپس نہ کی جائیں، تکیہ اور تیل اور دودھ. تو یہاں تک تو یہ روایت ہے. پھر صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے کہ بعض نے کہا تیل سے مراد خوشبو ہے. ماشاءاللہ، جواب دیجئے، یہ تو شاید زیادہ مشکل نہ ہو، میں جو معلومات رکھتے ہوں ان کے لیے. جواب وہ دیں کہ جو رمضان شریف کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھتا ہو، شش عید، کہ جو رمضان کے روزے رکھے پورے اور شوال کے 6 روزے رکھے، تو وہ ایسا جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جبکہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. شرعی سفر کی مسافت کیا ہے، فاصلہ کیا ہے؟ اور ششعید کے روزے رکھتے ہیں جو، وہ پچھلے سال رکھے تھے جنہوں نے، وہ جواب دیں گے، آئندہ رکھیں گے وہ نہیں. یا چلو آئندہ رکھیں گے وہ جواب دے دیں. چلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
92 کلومیٹر ہے باپا جان.
شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 57.5 میل تقریباً 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت یعنی ٹھہرنے کی جگہ وطن مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو. جواب درست مان لیا جاتا ہے.
مدنی باکس
کہاں سے ہے بابو؟ یہ
کے پی کے.
اچھا
اللہ
خیبر پختونخوا.
پٹھان بھائی ہے
جی.
ارے ماشاء اللہ.
نعرے تکبیر
اللہ اکبر.
نعرے رسالت.
نام بھی بتا دیں.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گا.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیا مدینہ شریف کی تعظیم اور محبت مسلمانوں میں شروع سے چلی آ رہی ہے؟ نیز تعظیم مدینہ کیسے کرنی چاہیے اور اس میں کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے؟
تعظیم تو شروع سے ہی چلتی بھی آ رہی ہے. صحابہ
شروع سے مراد صحابہ کرام یا ہجرت جی. پہلے سے یہ شاید پوچھنا چاہیے. شاید
ہجرت سے پہلے بھی اس کو یوں تو معظم قرار دیا گیا کہ اس کا تذکرہ مقدس کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشارتیں پچھلی کتابوں میں ہیں تو یوں ہی بیان کیا گیا کہ جو ہجرت کے مقام ہوگا وہ یہی مدینہ منورہ ہوگا. یہ الفاظ موجود ہیں. اسی طرح جب طبہ بادشاہ وغیرہ وہاں سے گزرا تو اس مقام کو باقاعدہ آباد کیا کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کے ٹھہرنا ہے. تو یوں اس کی عقیدت کے تعظیم کے واقعات تو ملتے ہیں.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ شہر پسند تھا اس لیے اس کی تعظیم اس نیت سے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کو دعائیں دی ہیں کہ ان کے پھل میں ان کے مد میں برکت عطا فرما. تو یوں مطلب یہ کہ اس کی تعظیم کریں گے تو ثواب تو ملے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. نوید قادری سوال کر رہے ہیں کہ دانت میں درد ہو تو روزے کی حالت میں دوائی لگا سکتے ہیں؟
دوا لگانے سے یعنی کہ یہ روزے کا
جی جی
حلق سے نیچے اگر گیا تو دوائی تو پھر تو روزہ گیا روزہ یاد آنے کی صورت میں. لیکن بچنا بہت مشکل ہے. دوا لگائیں گے تو یہ ذائقہ تو جائے گا اس کا پیٹ میں. تو حلق سے نیچے اترنا نہیں چاہیے لیکن یہ اترے بغیر ہوا اس لیے دوا رات کو ہی لگائی جائے دانتوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دانت کے درد کے لیے روحانی علاج بھی ہیں. سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 3 بار پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر ملنے سے انشاءاللہ درد جاتا رہے گا. یا اللہ 7 بار کاغذ پہ لکھ کر یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر بہتر ہی کہ پلاسٹک کوٹنگ کر کے داڑھ کے نیچے دبانے سے انشاءاللہ داڑھ کا درد دور ہوگا.
محمد اسلم اتاری اسد شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے اگر کسی مسجد کی 4 دیواری کے اندر کیکر کا درخت یا اور جس طرح جس سے مسواک بنائی جاتی ہے کھجور کا درخت ہو اور اس سے مسواک بنانا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
مسجد کے درخت سے تو مسواک نہیں بنا سکتے. وقف کی جگہ ہے وہ ہے نا وقف کا درخت ہے. حضرت سیدنا ابو خیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیلو کی مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے، اگر پیلو کی میسر نہ ہوتی تو کھجور کی شاخ کی، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی یا اویلیبل نہ ہوتی تو جو موجود ہوتی اسی کو استعمال فرما لیا کرتے.
متنی پھول عطا فرمائیے. ہم وضو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو مساجد میں جو وضو کا پانی ہے وہ اس کی مسجد کی زمین پر، مسجد کے کارپیٹ پر جس انداز میں لوگ یعنی وہ گراتے ہیں اور وہ گرتا ہے، وہ بابا ایک بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے، تو اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے.
سر وضو کے پانی جو وضو کیا اس کے بدن سے جو قطرے گرتے ہیں، ایک قطرے مسجد کی زمین پر مسجد کے فرش پر تو گرانا ناجائز ہے. کارپیٹ پر گرانے کا وہ حکم تو نہیں ہوگا جو فرش مسجد کا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کی وجہ سے گندگی ہو سکتی ہے، پھر پاؤں نہیں پوچھیں گے، میلے پاؤں لے کر وضو خانے سے بھلے پاؤں دھو لیے لیکن وہ میٹ وغیرہ جو بچھی ہوئی ہوتی ہے یہ زمانے تک دھلتی نہیں ہے، تو پاؤں پر پھر میل چپکتا ہے. پھر اس طرح مسجد، اب مسجد کے جو بالکل وضو خانے کے قریب دریاں ہوتی ہیں نا تو کالی کالی ہو جاتی ہیں میل سے، تو یہ بہت برا کرتے ہیں اسے لوگ. مطلب یعنی جو مسجد کی انتظامیہ ہے نا، یہ اس میں ان کو چاہیے کہ وہ یہ میٹ وغیرہ صاف ستھری رکھیں اور دریاں میلی نہ ہونے دیں. مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے. اپنے گھر کو اس طرح کوئی میلہ کچیلا نہیں کرتا، پورا ٹپ ٹاپ رکھتے ہیں، تو مسجد میں یہ پانی وغیرہ نہ گرایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ السلام سے میرا سوال یہ ہے، کیا جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور شیطان فرشتہ تھا یا جن؟ کیا اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تھی؟
جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور شیطان بھی جن ہے، فرشتہ نہیں ہے. فرشتہ تو نوری مخلوق ہے اور یہ آگ کی مخلوق ہے، اور فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا، فرشتے معصوم ہیں اور جن معصوم نہیں ہے. تو یہ چونکہ جن ہے، شیطان جن تھا جن ہے، تو اس نے تکبر کیا. فرشتے تکبر نہیں کرتے. کوئی بھی فرشتے میں عیب اور خامی ہے ہی نہیں، معصوم ہے یہ. تو اس نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہ کیا، اس نے تکبر کیا، تو اس لیے یہ دربار الہی سے دھتکار دیا گیا.
قرآن پاک میں شیطان کے لیے کان من الجنی ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی، حکم کی نافرمانی کی ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. چیٹ کے ذریعے جو ویب سائٹ پر سوالات آ رہے ہیں، کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟
کاٹ سکتے ہیں.
اور شاہد بھاولپور سے پوچھتے ہیں کہ کیا پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟
ہو جاتی ہے.
پینٹ شرٹ میں جو نماز ہو جاتی ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ جو اس طرح پہنتے ہیں کہ شرٹ ان ہوتی ہے اور جو بالکل ٹائٹ کر کے پہنتے ہیں، تو اس طرح پھر نماز میں اور نماز کے باہر پہننا کیسا ہے؟
وہ الگ بات ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن جس طرح یہ ٹائٹ پہن کر اپنے ان اعضاء کی نمائش کرتے ہیں لوگ، اس ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بالکل چپکی ہوئی پینٹیں، تو یہ جو دیکھے گا نا اس حصوں کو وہ گناہگار ہوگا، ان کو اپنی نظر بچانی ہے. اسی طرح لوگ جب سجدے میں ہوتے ہیں نا تو بھی بازو کا پیچھے کا حصہ جو ہے نا وہ دیکھنے ایسا نہیں ہوتا، تو یہ امتحان ہوتا ہے. ذرا یہ تو ذرا انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا حل تو کوئی ہے نہیں، تو اس لیے وہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی نظر کی خود حفاظت کرے اور اس حصے کو نہ دیکھے. اور پینٹ شرٹ والے اور شرٹ ان والوں کا یہ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے حصہ، تو اور بھی نظر کی حفاظت کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہوا چلتی ہے تو کرتا بھی چپک جاتا ہے، تو اس کو بھی نہ دیکھا جائے. تو یہ تو خوف خدا ہو تو رہنمائی خود ہی ہو جائے گی کہ اس کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے، نظر بچانی ہے یا کیا کرنا ہے. اللہ آپ کا خوف نصیب کرے ہم لوگوں کو.
امیر علیہ سنت کے فیس بک پیج پر عمران آوان یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کے سفر کرے جبکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہو, وہ دوسرے شہر میں کھا سکتا ہے اگر وہاں سحری کا وقت باقی ہو؟
جہاں ہے نا وہاں کا اعتبار ہے, بلکہ اس شہر میں بھی فرق ہوتا ہے, اونچے جائیں گے تو وقت میں تبدیلی آتی ہے, سیکنڈوں کی, بعض اوقات آدھے منٹ کی, پون منٹ کی, ایک منٹ کا, جتنا اونچے اونچے پلازے ہوتے ہیں نا تو ان میں اور نیچے جو گھر ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے ٹائم کا تھوڑا تھوڑا. تو جہاں یہ موجود ہے نا وہاں کے ٹائم کا اعتبار ہے کہ وہاں اگر ساری کا وقت ختم ہو گیا تو کھانا پینا خلاص, افطار کا وقت آ گیا افطار کر سکتا ہے. ہم ایک بار بغداد شریف جب حاضری ہوئی تھی تو پھر سورج ڈوب گیا, اندھیرا ہو گیا, پھر اچانک اجالا ہوا تو سورج نکل آیا. یہ میرا تجربہ ہے. اوپر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس میں سحری کے وقت میں کچھ بڑھوتری ہوتی ہے اور نہیں وہاں غروب ہوا نا, غروب نہیں ہوا تھا وہاں وہ, تو افطار کے وقت میں دیکھیے بڑھتا ہے اوپر جانے سے,
یعنی طلوع و غروب کے
دونوں میں ہو سکتا ہے بڑھتا ہو, سحری میں بھی اور اس میں, اللہ بہتر جانے, مگر تھوڑا تھوڑا فرق پڑتا ہوگا یہ پلازوں میں, ایک آدھ منٹ احتیاط کر لے. ہمارے یہاں جو اپنا جو ویب سائٹ ہے نا داؤد اسلامی کی, اس میں احتیاطیں بھی دی ہوئی ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, ورنہ پھر یہ کہ دوسرے شہر اور دوسرے ملک کا حساب لگائیں گے تو جیسے ابھی امریکہ میں شاید دوپہر کا وقت ہوگا,
بعض جگہ 12 گھنٹے کا فرق ہے, وہاں یہی ٹائم دن میں ہو رہا ہوگا.
تو اب وہ بولے کہ امریکہ والا بولے کہ میں تو پاکستان میں پیدا ہوا ہوں, میرا گھر بھی پاکستان میں, خاندان رہتا ہے, میں امریکہ میں جاب پر آیا ہوں تو میں تو یہاں دینے تو کیا ہو, میں تو کہوں گا کہ میرے وطن میں تو رات ہے نا, تو یہ تھوڑی چلے گا. تو امریکہ میں روزہ رکھنا ہوگا جو دن اس نے پایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ. میرا نام سجاد حسین, میں ضلع بہاڑی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو روزہ افطاری کی جاتی ہے تو یہ خیال نہیں کیا تھا کہ بے روزے دار زیادہ ہوتے ہیں اور روزے دار کم ہوتے ہیں, کیا اس کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟
ثواب آپ نے جو افطاری مسجد کو دی, مسجدوں میں دیتے ہیں یا لوگ باہر ٹیبلیں لگاتے ہیں یا اچھا کام کرتے ہیں, اب یہ کہ آپ پر یہ واجب تو ہے نہیں کہ آپ اسکیننگ مشین بھی ساتھ رکھیں, کیا ایک ایک کو پوچھیں گے تم نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں, اچھا آپ پوچھیں گے تو بھی وہاں بولے گا جو لینے آئے گا اور روزہ نہیں رکھا ہوگا تو وہ کہاں بولے گا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا, شرم کے بارے وہاں بولے گا. تو پوچھ کر ایک گناہ تو پہلے اس نے کیا تھا روزہ نہ رکھنے کا, اور دوسرا آپ کے سوال پر اس نے جھوٹ بولا میں نے رکھا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ جو بھی کھلاتا ہے نا وہ اس نے زن رکھے اور مسلمانوں کا پردہ فاش بھی نہ کرے کہ آپ پوچھیں گے تو یہ بول بھی دیا کہ نہیں رکھا ہے, میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی کھاؤں, بھوک لگی تھی مجھے, تو اب ہو سکتا ہے وہ مسافر ہو اور لینے آ گیا اور وہ کھا لے, لیکن اگر وہ مخصوص ہے افطار کرنے والوں کے لیے تو مسافر کو بھی لینا نہیں چاہیے وہ چیز, کہ مسافر اگر واقعی شرعی مسافر ہے اور جو بھی احکام ہے اس کے مطابق, تو مسافر پر تو اختیار ہے نا کہ روزہ رکھے نہ رکھے, بعد میں قضا کر سکتا ہے وہ مسافر, تو پوچھنا نہیں چاہیے, کھلانے کا ثواب ملے گا. یہ بے روزے دار بھی اگر کوئی لے گیا تو میرے کو تو پتا نہیں ہے نا, انشاءاللہ ثواب تو ملے گا, اور ویسے بھی مسلمان کو کھلانا ثواب ہے چاہے بے روزہ ہو, لیکن وہ میں نے وہ مسافر والی یا کوئی مریض ہے یا کوئی باری کے دن ہے کسی عورت کے, تو ویسے کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس پر واجب ہے کہ روزے دار ہی کی طرح وقت گزارے, مگر جس کے باری کے دن ہے اس پر یہ بھی واجب نہیں ہے کہ روزہ دار کی طرح وقت گزارے, وہ تو کھا پی سکتی ہے, لیکن وہی بات کہ جس نے افطار کے لیے مخصوص کر دیا کہ بھائی یہ افطار کرنے والوں کے لیے, تو پھر یہ لے نہیں سکتے. اور قرائن یہی ہے کہ یہ جو لوگ ٹیبل وغیرہ لگاتے ہیں یا مسجدوں میں دیتے ہیں وہ روزہ داروں ہی کے لیے دیتے ہیں, عام لوگوں کے لیے نہیں دیتے. تو اس لیے جو روزہ نہیں رکھا وہ نہ کھائے. میں تو میرے بچے چھوٹے تھے ان دنوں میں شہید مسجد خرادر ہوتا تھا, بچے تو بےچارے بچے روزہ تھوڑی رکھتے تھے. اب روزہ نہ رکھے بچے اور تھال سج جائے, اب ان کو پھر پکڑے کیسے, بچوں نے تو کھانا ہی ہے. تو میں بچوں کو پھسلا کر بھجوا دیتا تھا, ایسے ٹائم پر نہیں رکھتا تھا تال پر کہ یہ پھر یہ کھائیں اس کو. وہی ذہن بنا ہوا تھا کہ تو روزہ داروں کے لیے دیتے, بچے کا تو روزہ نہیں ہے میرے. مگر اب عرف تو ہے یار کہ بچے کھا رہے ہوتے, کوئی روکتا نہیں ہے. اگرچہ دینے والا بچوں کے لیے نہیں دے رہا, وہ دے روزہ داروں ہی کے لیے رہا ہے, وہ بچے کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی منع نہیں کرتا. اس طرح اعتکاف کے لیے جو پکتا ہے مسجدوں میں, غیر معتکف کھا رہے ہوتے ہیں, اس میں دھڑلے کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں. ہم تو خیر منع کرتے ہیں, ہم نے تو اس کی کوئی عادت رکھی ہے کچھ کہ کب کھائے کب نہ کھائے. جیسے اب مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرنا ہے, گھر دور ہے, تو عصر میں آ گیا ہے, تو اب مغرب عصر کا مدنی مذاکرہ اٹینڈ کیا تو تراوی بھی یہیں پڑھنی ہے, مدنی مذاکرہ رات کا بھی اٹینڈ کرنا ہے, تو پہلے کھائے کہ کھانے بےچارہ کہاں جائے گا, پھر مدنی مذاکرہ سے محروم ہو جائے گا, سستی کر جائے گا, گھر جائے گا آئے گا. اگر کسی مسجد یا علاقے کا عرف یہی ہو کہ روزہ دار اور غیر روزہ دار دونوں کو افطاری کھلاتے ہوں, تو وہاں غیر روزہ دار کو بھی اجازت ہوگی. اور جہاں تک بچوں کے کھانے کا تعلق ہے تو عمومی عرف یہی ہے, رواج یہی ہے کہ افطاری بھیجنے والوں کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا, لہذا بچوں کا کھانا جائز ہے. یہ چندے کے بارے میں سوال جواب رسالے میں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ ہے شریعت و طریقت کا, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.